الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل ملكر ایک مرتبہ صلوات پڑھنا،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایام عزاء مظلوم کربلا ہیں، سید الشہداء کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھنا،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اپنی عزاداریوں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھنا،
اللهم صل على محمد وآل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين، والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على
سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور إمام زمانة کے لیے بلند آواز صلوات میں،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم، لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه المبين: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقل إني أمرت أن أكون أول المسلمين. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بارگاہ پروردگار میں دعا ہے، خلاق کائنات، ان ایام میں ہمارے اس پرسے کو، ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پروردگار ان عزاداریوں اور مجالس کے طفیل ہمارے شعور میں، ہماری بیداری میں اضافہ فرمائے. عزاداری انسانی بیداری کے لیے ہے، عزاداری بیداری کا درس دینے والا مقام ہے. عزاداری وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے ابھی تک انسانوں نے بیدار ہو کر اپنے زمانے کو سمجھا ہے، اپنے زمانے کی مشکلات کو سمجھا ہے، اور اپنے زمانے کے ان حامیوں کو کہ جو اسلام کے حامی ہے ان کو پہچانا ہے، اور اسلام کے دشمنوں کو پہچانا ہے. آزاداری نے انسان کو بہت کچھ دیا ہے. اگر ہم آزاداری کے متعلق علماء اور بزرگان کے اقوال کو پڑھیں تو آج کے عظیم رہبر کبیر انقلاب اسلامی کے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہیں، ما ہر چداریم از آزاداری و عاشوراست، جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے یہ آزاداری اور عاشورا کے طفیل ہمیں ملا ہے. بس معلوم ہوتا ہے کہ اگر قوموں میں بیداری پیدا ہوتی ہے، قومیں تغییر و تحول کا شکار ہوتی ہیں، اگر ان میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس تبدیلی کے پیچھے ایک بہت بڑا عامل مضمر ہے، وہ عامل آزاداری کا عامل ہے. آزاداری کچھ اس طرح سے بیدار کرتی ہے کہ صدیوں سے قوموں نے اپنے ممالک میں انقلاب کے لیے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن جن قوموں نے آزاداری کو اپنا سہارا بنا کر آزاداری کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے شہید اور شہادت کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا کے جدوجہد کی ہے، وہ تھوڑی مدت میں اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہو گئے. آج جن ممالک میں آزاداری موجود ہے اور آزاداری زندہ ہے، البتہ صحیح آزاداری، با مقصد آزاداری جہاں پر موجود ہے وہاں پر قومیں کامیاب زندگی بسر کرتی ہیں، سرفراز زندگی بسر کرتی ہیں، وہ قومیں پر افتخار قومیں ہیں. اور خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ بہترین آزاداری کا عمل عطا کیا ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
کل گفتگو کے اختتام پہ سورہ زمر کی اس آیہ مبارکہ کا صرف ترجمہ عرض کیا تھا اور اس سلسلے میں گفتگو نہیں ہو سکی ہے. ارشاد رب العزت ہی ہو رہا ہے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اے پیغمبر آپ یہ کہہ دیں. اس سے پہلی والی آیت انبیاء علیہ السلام کے متعلق بیان کرتی تھی، یہ آیت خود پیغمبر اکرم کے متعلق بیان کرتی ہے. اے پیغمبر آپ یہ کہیں، انی امرتو، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی بندگی کروں، مخلصا لہ الدین، لیکن یہ بندگی اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ میں اس کے دین میں یقین رکھتا ہوں اور میرا یہ یقین اخلاص کے ساتھ ہو. ان اکون اول المسلمین، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے تاکہ میں سب سے پہلا مسلمان ٹھہروں. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ہستی کی جو پوری کائنات کو توحید کا درس دینے کے لیے آئی تھی، وہ ہستی کے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی وارث بن کے آئی تھی، اسے بھی خلاق کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھی یہ کہیں، قل انی امرتو، مجھے بھی حکم دیا گیا ہے، انا اعبد اللہ مخلصا، تاکہ میں اللہ کی بندگی اخلاص کے ساتھ کروں. کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ انہیں یہ کہا جائے کہ وہ اس بات کا اظہار کریں؟ معلوم ہوتا ہے بسا اوقات اظہار کرنا عقیدے کا اس کا خود اپنا فائدہ ہوا کرتا ہے. اظہار ہم مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، بعض اوقات تقاریر کے ذریعے اظہار کرتے ہیں، بعض اوقات شعار کے ذریعے اظہار کرتے ہیں، نعرہ بلند کر کے اظہار کرتے ہیں. شعار اور نعرہ خود اپنی جگہ پر اپنی اہمیت رکھتا ہے، لہذا اسلام نے ایک شعار کو جسے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ شعار اللہ اکبر کا شعار ہے. یہ نعرہ تکبیر کہ جس کو مختلف مقامات پر بلند کرنے کے متعلق کہا گیا ہے، یا نماز میں مختلف ایکشن سے متعلق کہا گیا کہ جب اٹھو تو اللہ اکبر کہو، بیٹھو تو اللہ اکبر کہو، شروع کرو نماز تو اللہ اکبر کہو، تاکہ کسی بھی مقام پر انسان کے ذہن میں خود اپنی کبریائی کا احساس پیدا نہ ہو، وہ صرف اللہ کی کبریائی پہ یقین رکھتے ہوئے نماز پڑھے. لہذا مختلف مقامات پر ریمائنڈ کروایا ہے، کہیں اٹھتے ہوئے کہ کہیں یہ احساس نہ ہو کہ میں اٹھ رہا ہوں، بلکہ اٹھتے ہوئے یہ کہے بحول اللہ وقوته اقوم واقعد، میں اللہ کی قوت کے ساتھ اٹھتا ہوں، خود نہیں اٹھتا ہوں، مجھ میں ہمت کہاں ہے کہ میں اٹھ سکتا. اگر ذات پروردگار چاہتی تو ایک آن کے لیے اسلام کو، اس انسان کو جامد کر دیتی کہ یہ انسان اٹھ نہ سکتا، اس میں ہمت کہاں تھی. اب جب اٹھ گیا تو پھر کہا اللہ اکبر، اس نے اللہ کی کبریائی کا اظہار کیا. پیغمبر کو بھی ذات پروردگار یہ کہہ رہی ہے قل، آپ یہ کہہ دیں، یعنی آپ اعلان کریں اپنے عقیدے کا، اب دنیا والوں کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کریں. معلوم ہوتا ہے کبھی عقیدے کا اظہار کرنا، شعار لگانا دوسروں کے لیے کہ جو کفر پر ہیں، جو عالم کفر میں زندگی بسر کرتے ہیں، مشرکین، ان کے حوصلوں کو توڑ دیتا ہے، ان کو مایوس کرتا ہے. آپ کا کبھی جمع ہو کر یہ تکبیر بلند کرنا، اللہ اکبر کے نعرے لگانا، یہ دشمن کو مایوس کرتا ہے. یعنی آپ اس یقین پر پہنچ چکے ہیں، انسان اس وقت شعار لگاتا ہے کہ جب باطن سے اپنے متعلق کانفیڈنس پیدا کر چکا ہے، اعتماد پیدا ہو گیا، اب اس نے اظہار کر کے کہہ دیا میں اللہ کی کبریائی کو قبول کرتا ہوں.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے قل انی امرتو، آپ ہی کہہ دیں مجھے حکم دیا گیا ہے. اب وہ ذات کی جو ہمیشہ خلاق کائنات کے حکم کتابیں تھی، وہ ذات کی جس کے متعلق قرآن کبھی قصیدہ پڑھتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یہ گفتگو نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے ان پہ وحی نازل ہو جائے. لیکن انہوں نے بھی کہا گیا، آپ یہ کہیں مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی جب حکم دیا گیا ہے تو حکم پر عمل کرنے کے لیے پیغمبر کچھ اس طرح سے تیار ہیں، جو ہی حکم آئے اللہ کی طرف سے تو پیغمبر خدا کے حکم پہ اس طرح عمل کرتے ہیں جیسے ذات پروردگار نے کن فیکون کہا ہے. جیسے سورہ مبارکہ یاسین میں کہا گیا نا کہ اللہ اس طرف سے حکم کرتا ہے، کن کہتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے. پیغمبر کی سیرت کو بھی کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے قل انی امرت ان اکون، آپ یہ کہہ دیں کہ میں بننا چاہتا ہوں بہترین مسلمان، اول المسلمین بننا چاہتا ہوں. آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں اللہ کی بندگی کروں. بس اللہ کی بندگی پر پیغمبر اکرم کے لیے باعث افتخار ہے. ہر وہ شخص کہ جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، یہ خود اس کا فخر ہے، ذات پروردگار کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. لہذا مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے لیے یہ فخر بس ہے کہ میں نے تجھے اپنا خالق مان لیا، اور میرے لیے اس سے بڑا افتخار کیا ہو سکتا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں جھک گیا ہوں. اس کے سامنے جھک جانا یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے. اس کو خالق مان لینا کہ جو غنی اور بے نیاز ذات ہے، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کو یہ کہا جا رہا ہے آپ خالصاً للہ بندگی کریں. یہ خالصاً للہ بندگی کیسے ممکن ہے؟ انسان اللہ کی بندگی مخلصاً کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اخلاص کہاں سے آتا ہے؟ اگر ہم دین کی حقیقت کی طرف نگاہ کریں تو دین حقیقی میں سب سے بڑا عنصر جو انسان میں اخلاص پیدا کرتا ہے وہ توحید ہے. توحید وہ عامل ہے کہ انسان کو اس اصیل بندگی کی طرف لے کے جاتا ہے. مخلصاً للہ بندگی کرے, انا اعبد اللہ مخلصاً لہ الدین. اور توحید حقیقت میں وہ سب سے بڑا عامل ہے اسلامی اصولوں میں, لیکن متاسفانہ توحید کو سمجھا نہیں گیا. توحید کو ہم نے یہ سمجھا اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. ہم نے ایک جملے میں توحید کی تعریف کی اور شاید ہم ساری زندگی ویسے ہی تعریف کرتے رہیں گے. لیکن عزیزان گرامی, اس توحید سے مراد کیا ہے؟ جب تک انسان میں توحید پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اسلام حقیقی کے قریب نہیں جا سکتا ہے. اسلام حقیقی کا منشا, مأوا, ملجا توحید ہے. انسان میں اصالت دین پیدا کرنے کے لیے توحید کی ضرورت ہے, یعنی اس کی یگانگت پہ عقیدہ پیدا کر لینا, اس کی یکتائی پہ عقیدہ پیدا کر لینا. یعنی اس کی یکتائی پہ عقیدہ پیدا کر لینا, اس کیا مراد ہے؟ توحید سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی ذاتی زندگی میں, اپنی معاشرتی زندگی میں, اپنی اجتماعی زندگی میں, اپنی خانوادگی زندگی میں, اپنی تعلیمی زندگی میں, اپنے معاش میں, ہر زندگی کے شعبے میں فقط اللہ پہ عقیدہ رکھتا ہو. زندگی مختلف شعبے ہیں, ہر شعبے میں اللہ پہ عقیدہ رکھتا ہو. بعض لوگ کسی ایک شعبے میں توحید کے قائل ہیں, مثلاً اپنی زندگی جو ان کی ذاتی زندگی ہے اس میں توحید کے قائل ہیں, لیکن اجتماعی زندگی میں ممکن ہے ہر ایک کو قبول کرتے ہوں, ہر ایک کے سامنے سر جھکاتے ہوں. گھریلو زندگی میں آیا ان کے ہاں توحید پائی جاتی ہے؟ ممکن ہے گھر میں توحید نہ پائی جاتی ہو. ممکن ہے جب کسی کو اپنا امام ماننے جا رہا ہے تو امام کہاں سے آنا چاہیے؟ امامت کس سے لینے کی ضرورت ہے؟ امامت اللہ سے آنی چاہیے, رہبری خدا کی طرف سے آنی چاہیے. جس نے امامت اور رہبری کو غیر خدا سے لیا ہے وہ بھی توحید کا قائل نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اگر انسان چاہے کہ وہ رزق کے لیے, معاش کے لیے تلاش کرنا چاہے, کوشش کرنا چاہے, یقیناً سب سے بڑا عنصر جو انسان کو پریشان کرتا ہے وہ اس کی معاش ہے. بڑی پریشانی تو یہ ہوتی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری سب سے بڑی پریشانی ہماری معاش ہے. یہ درست ہے, معاش بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کے حامل ہے. اسلام نے بھی اس کو کچھ اس طرح سے اہمیت دی ہے کہ اگر ایک انسان اپنی معاش کے لیے, اپنی سوشل لائف کے لیے, اپنے سٹیٹس بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے, القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ, اپنے اہل و عیال کے لیے جدوجہد کرنے والا مجاہد کی طرح ہے, اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے, لیکن انسان کا معاش سب کچھ تو نہیں ہے. اور اگر انسان کی زندگی میں معاش ایک ضرورت ہے تو معاش میں بھی توحید کی ضرورت ہے. اگر معاش سے توحید کو نکال لیا جائے تو پھر انسان موحد نہیں رہتا ہے, اللہ پہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے. کبھی معاش ہمارے دین کو بدل دیتی. ہم یہ اکثر اوقات کہتے ہیں نا کہ دین بھی اپنی جگہ پر ضرورت ہے, لیکن آخر ہمارا کاروبار بھی تو ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں نا آخر ہمارا کاروبار بھی ہے, یعنی ہم نے دین کو اپنے کاروبار سے جدا کر دیا. مولانا کیا کریں, بہرحال اپنے معاش کے لیے بھی تو کوشش کرنا پڑتی ہے, تو اکثر اوقات نماز قضا ہو جاتی.
یہ جو اکثر اوقات نماز قضا ہو جاتی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ معاش میں توحید نہیں ہے, معاش الہی نہیں ہے. بس انسان کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں, اگر تمام شعبوں میں انسان کی زندگی میں توحید آ جائے تو یہ انسان حقیقی اسلام کے قریب چلا جائے گا. اسلام حقیقی کو پہچاننے میں توحید ممد معاون ہے, انسان کو موحد بناتی ہے. اور کیا خوب جملہ کہا ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اسی توحید سے متعلق, فرماتے ہیں کہ ایک موحد کی تعریف یہ ہے, ایک شخص کے جو توحید پہ عقیدہ رکھتا ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ کسی سے نہ ڈرے مگر اللہ سے, کسی سے امید نہ رکھے مگر اللہ سے. اگر یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں پیدا ہو جائیں, یعنی از ہیچ کسی نہ باید بے ترسد مگر از خدا, بے ہیچ کسی نہ باید امید داشتے باشد مگر از خدا. امید بھی خدا سے, خوف بھی خدا سے. جس کی زندگی کا خوف اور رجا اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائے یہ موحد بن جاتا ہے. یعنی اگر تمام زندگی کے شعبوں کو خلاصہ کر دیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ توحید ہے کہ جو انسان کے دل سے دنیا کے تمام خوف نکال لیتی ہے اور ایک خوف رہ جاتا ہے, خوف. پھر وہ یہ کہتے ہیں خوف بس خدا کا ہے, اس کے علاوہ کسی کا خوف نہیں, دنیا کے تمام خوف نکل چکے ہیں. اور یہی وہ توحید تھی کہ جو اہل بیت اطہار کی زندگی میں کچھ اس طرح سے جلوہ افروز ہو چکی تھی کہ وہ دنیا کے کسی بھی جابر سے ڈرتے نہیں تھے, ذرا خوف نہیں. عمر ابن عبدود آ جائے یا مرحب آ جائے, کبھی جب عمر ابن عبدود نے آ کر چیلنج کیا تو صحابہ میں بیٹھے ہوئے پیغمبر نے ایک مرتبہ سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس طرف سے سن رہے ہو آواز آ رہی ہے, کیا رسول کوئی ہے تو ہماری طرف بھیج دو. وہ نام سے پکارتے تھے, کوئی پہلوان ہے تو اسے ہماری طرف بھیج دو, خدا نہ کرے امتحان میں مبتلا ہو جائے. کبھی اگر ممبر سے کہا جا رہا ہو کوئی ہے باہر آ چکے ہیں ان کے مقابلے میں جانے کے لیے, تو کافی دیر تک تو انسان سر جھکا لیتا ہے, سوچتا ہے یہ دوسروں کے لیے دوسروں کو کہہ رہے ہوں گے مجھے نہیں کہہ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت بھی ایک بڑے امتحان میں مبتلا تھے, مقابلے میں بھی عمر ابن عبدود تھا جس کے متعلق بڑا کچھ سن رکھا تھا, یہاں تک سن رکھا تھا کہ وہ تو بڑے بڑے حیوانوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اچھال کر پھینکتا ہے, بڑی بیل کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیتا ہے. تو ایسے پہلوان کے مقابلے میں اب پیغمبر کہہ رہے تھے کوئی ہے مائی کا لال جو اٹھے. عزیزان گرامی, اب توحید کا اللہ پہ ایمان کا امتحان ہو رہا ہے. ایک وہ ہستی کہ جس نے زندگی کی ابتدا میں امیر المؤمنین کی حیثیت سے پیغمبر اکرم کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا تھا, اس نے پھر کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک دفعہ علی اٹھے, پھر رسول خدا نے کہا نہیں میں نے آپ تو کہا نہیں تھا, آپ تو بیٹھتے ہیں ابھی آپ کا امتحان شروع نہیں ہوا ہے, ابھی مجھے دوسروں کو دیکھنا ہے. پھر سر جھکائے ہوئے پریشان ہے, باہر تو فوج کھڑی ہوئی ہے, آرمی کھڑی ہے, یہ ایف بی آئی آ گئی, پریشان کیا کریں. یہ پریشانی جو ہے یہ نیچرل ہے, لیکن یہ نیچرل پریشانی اس وقت ختم ہو سکتی ہے جب انسان میں توحید آ جائے, اللہ پہ عقیدہ پیدا ہو جائے, کسی سے نہ ڈرو مگر خدا سے, وحدہ لا شریک سے ڈرو. اگر انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے تو خوف خدا انسان سے وہ تمام خوف نکال دیتا ہے, اس کو شجاع بناتا ہے, بہادر بناتا ہے, مرد بناتا ہے, اس میں مردانیت پیدا کرتا ہے. پھر دوبارہ پیغمبر نے پکارا، کوئی ہے تم میں سے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ عزیزو، پھر جب سب خاموشی، سناٹا، تاریخ والے لکھتے ہیں ایسے بیٹھے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں. سروں پہ پرندے کیسے بیٹھتے ہیں؟ سروں پہ پرندے بیٹھتے ہیں کہ اگر ہلائیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اس طرح سے سر جکا کے بیٹھے تھے کہ اگر ہلائیں گے تو کوئی مشکل پیش آئی. تو دل ہی دل میں سوچ رہے تھے رسول خدا نے بھی عجیب یہ امتحان میں ڈال دیا، یہ کیا اب عمر بن عبدود کے مقابلے میں ہم کیسے جائیں، ہماری کیا مجال. پھر کسی نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں نا اس طرف سے جو پکارنے والا ہے کون ہے؟ رسول خدا، بالکل میں نے پہلے پہچانا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو کہا ہے، بغیر پہچانے کیوں نہیں کہا ہے. پھر کسی نے اٹھ کر کہا، شاید سمجھ نہیں آئی ہوگی، تو کہا کہ وہ اس کا نام عمر ابن عبدود ہے. اچھا جی، پتا تو ہے ہمیں، نام تو پتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں. تو عزیزو، پھر دوبارہ ایک جوان اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے پھر پیغمبر کی بارگاہ میں لبیک کا کلمہ بلند کیا، لبیک یا رسول اللہ. پھر پیغمبر نے کہہ دیا، ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا. مسلمان کی تین شرطیں ہوتی، مجھے تین مرتبہ آزمانا ہے. عزیزان گرامی، جب تیسری مرتبہ پکارا، کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، پھر اس کے بعد پیغمبر نے امیر المؤمنین کو اپنے قریب بلایا. اپنے قریب بلانے کے بعد اپنا امامہ امیر المؤمنین کے سر پہ رکھا. اب علی نبی بن گئے، نبی علی بن گئے. اب امیر المؤمنین جب میدان کی طرف نکل رہے ہیں، تو وہی کلمہ جو کربلا کے میدان میں سید الشہداء نے علی اکبر کے لیے کہا تھا، وہی جملہ پیغمبر اکرم نے اس جنگ میں کہا ہے، جنگ خندق میں. علی کو دیکھ کر بارگاہ الہی میں کہتے ہیں، اے پروردگار، میں تیری طرف اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو کل ایمان ہے، اسے میں کل کفر کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں. نعرہ معلوم ہوتا ہے، کبھی اگر انسان میں توحید پیدا ہو جائے، انسان موحد بن جائے، اللہ کی ذات اس کے دل میں بس جائے، پھر دنیا کے تمام خوف ختم ہو جاتے ہیں. پھر وہ دنیا کے بڑے سے بڑے بہادر کے مقابلے میں جا کر کھڑا ہو جائے، تو ہمیشہ علی رہتا ہے، وہ ہمیشہ بلند رہتا ہے. عزیز و علی ہمیشہ علی تھے، اس لیے کہ علی کا تعلق اس ذات کے ساتھ تھا کہ جو ہمیشہ علی رہنے والی ہے. لہذا مسلمان،
صبح سے پوچھو گلوں کی خوشبو، صبح سے پوچھو اے علی کا شان گھٹانے والو، علی کا شان خدا سے پوچھو، اتاریں گے لحد میں، آئیں گے منکر نکیر، کریں گے یہ سوال، تو یہ کہہ کے ڈال دوں گا، یہ کہہ کے ڈال دوں گا، سوال مشکل ہے اے فرشتوں، یہ سوال مشکل کشا سے پوچھو. نعرہ حیدری،
صلوات پڑھنے آپ حضرات. پس مکتب علوی میں جو شے انسان کو سمجھائی جاتی ہے، مکتب علوی میں جس شے کی تربیت دی جاتی ہے، وہ مکتب توحیدی ہے. مکتب علوی مکتب توحید ہے، اس میں توحید سکھائی جاتی ہے. آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ توحید کتنی قسموں پہ ہے، توحید کی کتنی اقسام ہیں. علماء نے توحید کی اقسام کو چار لکھا ہے. یعنی اگر حقیقت توحید کو سمجھنا چاہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام حقیقی کی بنیاد توحید ہے، اور توحید انسان کی تمام زندگی پہ حاوی ہے، تمام شعبوں میں شامل ہے، اگر انسان کی زندگی سے توحید کو نکال لیا جائے تو انسان کی زندگی میں شرک اور کفر آتا ہے. اور کسی بھی شعبے میں اگر انسان کی زندگی میں توحید نہ ہو تو وہ اس شعبے میں مشرک ہے، وہ اس شعبے میں کفر رکھتا ہے. آئیے اپنی زندگی سے اس کفر کو نکالنے کے لیے، اس شرک کو نکالنے کے لیے توحید کو سمجھتے ہیں. علماء یہ فرماتے ہیں توحید کی ایک قسم توحید ذات ہے. توحید ذات سے مراد یہ ہے کہ اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے. لہذا ہم جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس کو ذات میں ہر ایک شریک سے بالا تر، ہر ایک ذات سے بالا تر، کسی بھی معبود کو اس کے مقابلے میں نہیں سمجھتے ہیں، صرف اسی کی معبودیت کے قائل ہیں. دوسری قسم توحید فی الصفات ہے، اللہ کی کئی صفات ہیں. ذات پروردگار بہت سی صفات کا حامل ہے، کہیں پہ وہ خالق ہے، کہیں پہ وہ رازق ہے، کہیں پہ وہ قادر ہے. اگر یہ اس کی صفات ہیں تو اس کی صفات میں بھی توحید پائی جاتی ہے. اب عجیب بات ہے، کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی صفات تو 90 کے قریب ہیں، یا یہ وہ ہیں جن کو ہمیں پتا چلا. اس کی صفات اتنی ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، لامحدود صفات ہیں. وہ ذات کی جو لامحدود صفات کی حامل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی صفات میں توحید پائی جاتی ہے؟ عزیزان گرامی، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا گیا، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ قادر ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. لیکن اگر اس کی تمام صفات کو یکجا کر دیا جائے تو وہ ذات وحدہ لا شریک ہے. یعنی وہ ان تمام صفات کے رکھنے کے باوجود بھی وحدہ لا شریک ہے، یعنی ان کی صفات میں بھی اس کی صفات یکجا جمع ہے، متفرق صفات نہیں ہے، متعدد صفات نہیں ہے، بلکہ یہ متعدد ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے اور اس کو یکتا بنا دیتی ہیں، اس میں وحدانیت پیدا کر دیتی ہیں. بس اگر کوئی شخص کبھی صفات پروردگار کو دیکھے تو صفات پروردگار کو دیکھ کر بھولے نہیں کہ کہیں اس کی متعدد صفات ہیں. یہ عدد ہمارے سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا گیا. وہ خالق ہونے کے باوجود رازق بھی ہے، علیم ہونے کے باوجود حکیم بھی ہے، اور جہاں قادر ہے وہاں علیم بھی ہے. بس معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب اس کی قدرت کا مظاہرہ ہو رہا ہو اس وقت اس کا علم اس سے جدا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے قادر ہونے کے ساتھ ساتھ باقی تمام صفات بھی رکھتا ہے. یہ انسان ہے کہ اس میں کبھی اگر ایک صفت ظاہر ہو رہی ہو تو دوسری اس کی صفات مخفی ہو جاتی ہیں، تمام صفات یکجا جمع نہیں ہوتی. ہاں بسا اوقات خلاق کائنات نے کچھ ایسی ہستیوں کو پیدا کیا ہے کہ جو اس کی صفات کا مظہر ہے، مظہر صفات الہی ہے. لہذا علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہے کہ جس کو کہا گیا مجموعہ ازداد ہے، ایک صفت کے ہونے کے ساتھ ساتھ باقی صفات بھی رکھتا ہے، مجموعہ ازداد ہے. مجموعہ ازداد یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی وقت ایک شخص کو جو زاہد ہے، زاہد آدمی جری نہیں ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا ہے، دل کا کمزور ہو جاتا ہے، لیکن یہ علی کی خاصیت ہے، زاہد ہونے کے ساتھ ساتھ شجاع بھی ہے. مجموعہ ازداد یعنی دو صفتیں کہ جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، ضد ہیں ایک دوسرے کی، وہ علی کی ذات میں جمع ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ علی مظہر صفات الہی، لیکن ذات پروردگار میں صفات ساری یکجا جمع ہیں، ایک صفت کو دیکھتے ہوئے باقی تمام صفات کو بھی ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہاں سمجھنے کے لیے ہم اس کے رازق ہونے کو سمجھتے ہیں. جو شخص اللہ کی صفات پہ عقیدہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ تمام صفات الہی پہ عقیدہ رکھے. اگر رزق مانگنا ہو تو اس سے مانگے، اگر روزی مانگنی ہو تو اس سے مانگے، کاروبار مانگنا ہو تو اس سے مانگے، اولاد مانگنی ہو تو اس سے مانگے. اپنی زندگی کے تمام معاملات میں جو اللہ کے ساتھ رو لگاتا ہے، یہ حقیقت میں توحید فی الصفات کا قائل ہے. تیسری صفت جو بیان کی گئی ہے، یا تیسری قسم جو توحید کی بیان کی گئی، وہ توحید فی الافعال ہے. یعنی جتنے بھی افعال ذات پروردگار سے صادر ہوتے ہیں، اگرچہ مختلف فعل ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں، ایک کام، ایک جاب جس کو ہم کہتے ہیں، مختلف کام ذات پروردگار سے صادر ہوتے ہیں، لیکن یہ مختلف کام جدا جدا نہیں ہیں، بلکہ اس کی تمام افعال میں توحید پائی جاتی ہے، یگانت پائی جاتی ہے. وہ رزق دیتا ہے تو ساتھ ساتھ خالق بھی ہے. دیکھیں، اگر ہم میں ابھی تقریر کر رہا ہوں تو تقریر کرتے ہوئے میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا، میری تمام سوچ اس تقریر میں لگی ہوئی ہے، میرے تمام افکار اس گفتگو میں لگے ہیں، افکار منسجم ہو کر کچھ جملات کو بناتے ہیں کہ جو جملات انسان سے نکلتے ہیں تو انسان گفتگو کرتا ہے. یعنی انسان اپنی یکسوئی کے ساتھ اگر چاہے تو ایک کام انجام دے سکتا ہے. توحید فی الافعال کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات بے عین ہی کہ کوئی کام انجام دے رہی ہو تو اس کی یکسوئی میں کبھی خلل واقع نہیں ہوتا ہے. وہ رازق ہونے کے ساتھ ساتھ خالق بھی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر فرض کریں کبھی وہ رزق دے رہا ہو تو باقی تمام امور سے غافل ہو جائے، بلکہ جب وہ رزق دے رہی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ کئی دوسری اشیاء خلق بھی ہو رہی ہوتی ہیں. یہ اس کا کن فیکون کہنا اس کے تمام افعال میں صادق ہے. وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. لہذا ذات پروردگار کی توحید توحید فی الافعال بھی ہے. پس وہ ذات میں واحد ہے، صفات میں بھی واحد ہے، افعال میں بھی واحد ہے. اس کے اسماء کہے گئے، بہت سے اسماء ہیں، نام بہت ہیں، لیکن بہت سے اسماء کا ہونا اس کو متعدد نہیں کرتا ہے. اس کے بہت سے اسماء بھی اس کو یکجا رکھتے ہیں، اس میں وحدانیت پیدا کرتے ہیں، اس میں یگانگت پیدا کرتے ہیں. بس عزیزان گرامی، یہ ذات ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے. ہر وہ شخص کہ جو اللہ کی وحدانیت پہ عقیدہ پیدا کرتا ہے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ ہر چاروں اعتبار سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے. اگر انسان کی زندگی میں یہ تمام قسم کی توحید پیدا ہو جائے تو یہ انسان موحد کہلاتا ہے.
یا رب خلاق مہر و ماہی تو ہے، بخشندے تخت و تاج شاہی تو ہے، بے منت و بے سوال و بے استحقاق دیتا ہے جو سب کو یا الہی تو ہے.
صلوات پڑھنے آپ حضرات. پس عزیزان گرامی، وہ جو توحید کا قائل ہے وہ نہ نظام کو غیر توحیدی دیکھنا چاہتا ہے، نہ فردی زندگی کو غیر توحیدی دیکھنا چاہتا ہے. وہ نظام کو بھی توحیدی دیکھنا چاہتا ہے، ولایت کو بھی توحیدی دیکھنا چاہتا ہے، نبوت کو بھی توحیدی دیکھنا چاہتا ہے، صفات کو توحیدی دیکھنا چاہتا ہے، افعال میں توحید دیکھنا چاہتا ہے، نظم کائنات میں توحید کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کائنات میں نظم پایا جاتا ہے، مکمل کائنات میں نظم حاکم ہے. وہ اس کائنات کو دیکھتا ہے کہ اس کی ہر شے اپنے اوقات کی پابند ہے. سورج اگر چمکتا ہے تو دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی طرح سے چمکتا ہے. کسی نے کبھی سورج کی چمک مختلف رنگوں میں نہیں دیکھی ہے. کچھ ایسا نظم پایا جاتا ہے اس کی کائنات میں کہ دنیا کے ہر کونے میں اگر بارش برستی ہے تو آسمان سے برستی ہے, کبھی زمین سے بارش نہیں برستی ہے. جتنے بھی سبزے دنیا میں پائے جاتے ہیں مختلف مقامات پر ایک نظم کی دلیل ہے. بس معلوم ہوتا ہے کائنات کی ہر شے اس کی وحدانیت پہ دلیل ہے. کائنات کا نظم اس کی وحدانیت پہ دلیل ہے, اس کی صفات اس کی وحدانیت پہ دلیل ہے, اس کے افعال اس کی وحدانیت پہ دلیل ہے, اس کے اسماء اس کی وحدانیت پہ دلیل ہے, اس کے انبیاء اس کی وحدانیت پہ دلیل ہے, ہر شے اس کی یگانگت پہ دلیل ہے. بس عزیزان گرامی, چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں توحید پیدا کریں, نہ نظام کفر کو قبول کریں نہ نظام شرک کو قبول کریں, اپنی زندگی سے بھی شرک کو نکال دیں, اپنے نظام سے بھی شرک کو نکال دیں. ایسا انسان موحد ہے. سید الشہداء نے جس مقصد کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا وہ اسی توحید کو پھر دوبارہ زندہ کرنے کے لیے, معاشرے سے توحید اٹھ چکی تھی. معاشرے میں کہنے والا کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی واہی آئی ہے, یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے. بس جب توحید کو ضربہ لگنے لگا تو بانی توحید کے فرزند ہیں, فرزند توحید نے توحید کے گھر میں پروان چڑھنے والے نے توحید کو بچانے کے لیے اپنے کاروان کو بنایا. لیکن جب کاروان بنایا ہے تو عزیزو کاروان بھی کاروان توحید بنایا ہے. یہ اگرچہ متعدد ہیں کئی تھے لیکن یہ سارے اس توحید میں ایک جگہ پہ کچھ اس طرح سے جمع ہیں کہ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر مؤمنین چاہیں کہ اپنے معاشرے میں توحید کو نافذ کریں تو انہیں کلمہ توحید کے نیچے آنے کی ضرورت ہے, پرچم توحید کے نیچے جمع ہونے کی ضرورت ہے. ایسی وحدت پیدا کی جائے کہ جس وحدت کے ذریعے انسان توحید تک پہنچ سکے. اگر انسان اس وحدت کو اپنے جامعہ سے نکال دے, اپنے معاشرے سے نکال دے, توحید تک نہیں پہنچ سکتا ہے. توحید تک پہنچنے کے لیے مقصد ایک ہونا چاہیے. توحید تک پہنچنے کے لیے اللہ کی ذات کا متمع نظر ہونا چاہیے, اس کے علاوہ تمام متامے ختم ہو جانے چاہیے, کسی قسم کا تمع اس کے دل میں نہ رہ جائے. لہذا فرزند توحید نے توحید کو بچانے کے لیے اپنا جب لشکر بنایا تو اس میں فرزندان توحید کو لیا ہے, کہیں قاسم کو لیا ہے, کہیں علی اصغر کو لیا ہے, کہیں علی اکبر کو لیا ہے, کہیں سکینہ کو لیا ہے, اپنے ساتھ زینب کو لیا ہے. عزاداروں بہت سے لوگ خواہش کرتے تھے میرے مولا سے کہ ہم بھی ساتھ آ سکتے ہیں, لیکن میرے مولا جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں توحید نہیں ہے, ابھی تک یہ فرزند توحید نہیں بنے ہیں, ان میں وہ اسلام حقیقی پیدا نہیں ہوا. لہذا میرے مولا نے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ آنے سے روک لیا تھا, لیکن نہ معلوم کبھی اپنے ساتھ لیا تو 6 ماہ کے بچے کو لے لیا ہے, اپنے ساتھ لیا ہے تو قاسم جیسے جوان کو لے لیا ہے, اپنے ساتھ لیا ہے تو 4 سالہ بیٹی سکینہ کو کہہ دیا میرے ساتھ چلو. معلوم ہوتا ہے امتحان کیا امام نے, سب سے پہلے چلنے سے پہلے امتحان کیا ہے. عزاداروں آج 6 محرم کا دن ہو چکا ہے, کربلا کی سرزمین کی طرف ذرا نگاہ کیجئے، آئیے ذرا اپنی نظروں کو لے جاتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے کربلا کی سرزمین میں، پھر امام حسین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، خیمہ حسینی کے پیر بیٹھتے ہیں، اپنے مولا کے درد کو سنتے ہیں، ان کی مصیبت پہ نگاہ کرتے ہیں، یہ کیسی مصیبت تھی کہ کبھی ننھے بچے آ کر کہتے ہوں گے مولا تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ اے عزاداروں، صرف آپ گریہ نہیں کرتے ہیں، میں بتاؤں صرف آپ گریہ نہیں کرتے ہیں، میرے مولا آقا امام زمانہ زیارت ناحیہ میں ہی کہتے ہیں دن رات گریہ کرتا ہوں، آپ تو صرف ایام اعظم ہیں محرم میں آ کر گریہ کرتے ہیں، زیارت ناحیہ میں اپنے جد امجد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے میرے جد امجد دن رات گریہ کرتا ہوں، اور میرا گریہ بھی معمولی آنسو نہیں ہے، میں خون کے آنسو گریہ کرتا ہوں، جب سے میں نے کربلا کی کہانی سنی ہے میرا دل پھٹ چکا ہے، میرا جگر پھٹ چکا ہے، میں خون کے آنسو روتا ہوں، اے عزاداروں جب عزاداری میں آئے نا تو اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں کہ وہ کتنا گریہ کرتے ہیں، کہاں پہ گریہ کرتے ہیں، کس کے پاس گریہ کرتے ہیں، دنیا کے لوگ ان کو آ کر کہتے ہیں میرے مولا آپ کو تسلیت ہو ہم آپ کو قصہ دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن کسی کے پاس بیٹھ کر کسی کے گلے مل کر انسان سکون ملتا ہے، عزاداروں جب آپ مجلس میں آ جاتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے، وہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے جد امجد کا گریہ کرتے ہیں وہ زمانے کے امام ہیں، میرے سلام ہو تجھ پہ اے فرزند زہرا، میرے سلام ہو تجھ پہ اے تنہائی میں رہنے والے، میرے سلام ہو تجھ پہ جسے دنیا والوں نے بلا دیا ہے، اے کربلا کے وارث امام زمانہ پر ہمارے سلام ہو، اے عزاداروں کربلا کے ایک شہید کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ایک یتیم کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کہ یتیم کے متعلق اسلام نے بڑی تاکید کی ہے، قرآن نے بڑی تاکید کی ہے، عزاداروں پیغمبر سے یہ کہا ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو جب یتیم کے پاس جائے نا اس کے ساتھ غضب کے ساتھ گفتگو نہ کر، یتیم کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آیا جائے، محبت کے ساتھ پیش آیا جائے، اے میں قربان جاؤں امام حسن کے اس یتیم پہ کہ جو کربلا کی سرزمین میں نہ جانے کتنے قہر و غضب سے گزرے ہیں، اے عزاداروں میرے مولا امام حسن کی یہ نشانی کربلا کی سرزمین میں شب عاشور کو امتحان سے گزرتی ہے، میں اپنے جوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ قاسم کی زندگی کو اپنے لیے سرمش قرار دو، قاسم کی زندگی کو اپنے لیے سبق قرار دو، کہ کبھی جب میرے مولا نے قاسم سے آ کر موت سے متعلق پوچھا تو یہ وہ جو اہل بیت کے گھر میں پروان چڑھنے والے ہیں یہ موت سے بخوبی واقف ہیں، ایک مرتبہ قاسم اپنے چچا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں چچا جان موت میرے نزدیک احلا میرا العسل شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے، میں تو موت کے لیے پروان چڑھا ہوں، میں تو موت کے لیے جوانی کی اس عمر میں پہنچا ہوں، میں تو موت کی انتظار میں زندگی بسر کر رہا ہوں، میرے لیے تو موت بڑی شیرین ہے، کیوں کیوں عزاداروں اہل بیت کے لیے موت کیوں شیرین تھی، اہل بیت کیوں موت کو اصل سے زیادہ شہد سے زیادہ شیرین سمجھتے تھے، اس لیے کہ قاسم یہ جانتے تھے کربلا کی سرزمین میں ابھی آنکھیں بند ہوگی تو میرے بابا حسن مجتبیٰ آگے آئیں گے، مجھے کہیں گے آ میرے قاسم میرے قریب آ جا، وہ یہ جانتے تھے میرے نانا رسول خدا میرے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے آ قاسم میری گود میں آ جا، اس طرف سے زہرا آ کر کہیں گی آ قاسم میرے قریب آ جا، عزاداروں یہ قاسم شب عاشور کو اپنے چچا عباس کے ساتھ تربیت پا رہے ہیں، رات کو گزارا نصیحتیں ہو رہی ہیں، عباس کہہ رہے تھے قاسم کل عاشور کے دن اپنے چچا پہ قربان ہونا. عباس کہہ رہے تھے قاسم تو نے اپنی زندگی کو جب یہ کہا ہے اہلا میرا اصل ہے موت, تو اے قاسم کربلا کی سرزمین میں کچھ اس طرح سے وفا کرنا کہ دنیا والوں کو سمجھ لگ جائے مکتب اہل بیت میں پروان چڑھنے والے کیسے ہوتے ہیں, شہادت ان کے نزدیک کیسے ہوتی ہے. لیکن عزاداروں یہ یتیم تھے. جب عاشور کے دن میرے مولا سید الشہداء کے قریب آ گئے تو مقتل نے ایک عجیب منظر کو لکھا ہے کہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے کے لیے بہترین جملات ہیں. کہ ایک مرتبہ جب قاسم میرے مولا کے قریب آ گئے, سید الشہداء نے ایک مرتبہ قاسم کی طرف نگاہ کی, قاسم خاموش کھڑے ہیں, قاسم کو دیکھ رہے ہیں. میرے مولا جب قاسم کو دیکھ رہے تھے تو میرے مولا کو اپنے بھائی یاد آنے لگے, حسن مصطفیٰ یاد آنے لگے, وہ جو ساتھ پروان چڑھے تھے یاد آ گئے, کبھی ماں کی گود یاد آ گئی, اے عزاداروں مدینہ یاد آ گیا. اے میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا ہوگا السلام علیکم یا اخی یا اخی المسموم, اے زہر کے ساتھ شہید ہونے والے آج تیری نشانی میرے سامنے آ گئی ہے, اے مجھ سے شہادت کی اجازت مانگنے کے لیے آ گئی ہے. پھر قاسم نے اپنی ننی زبان کھولی, اپنے چچا کی بارگاہ میں کہا یا امتی میں کربلا کے میدان کی طرف جانا چاہتا ہوں. ابھی قاسم کا یہ کہنا تھا, عزاداروں اب عبداللہ الحسین نے بڑھ کے قاسم کو اپنے گلے لگا لیا. اے مقتل نے لکھا ہے دونوں چچا بھتیجا ایک دوسرے کے ساتھ ملے, مل کر گریا کرنا شروع کیا. اے جب عبداللہ الحسین پہ گریا کرے, اے اتنا گریا کیا اتنا گریا کیا, اے خوشیا علیہ وا. مقتل نے لکھا ہے دونوں چچا بھتیجے اے گش کر کے گر گئے, اے دونوں کو غش آ گئی. اے میں کہتا ہوں یا حسین اے کیا ہو گیا کربلا کی سرزمین پہ, اے کسی شہید کے لیے اتنا گریا نہیں کیا, اے کبھی غش تو نہیں آئی, آپ تو صابر حسین ہے. اے لے کر میرے مولا یہ کہیں گے اے مجھے میرے بھیا یاد آ گئے, اے بھیا کی خوشبو آ رہی ہے, حسن مجتبیٰ کی خوشبو آ رہی ہے. یا عزاداروں جب قاسم کو گلے لگا کر میرے مولا رو رہے تھے تو اتنے میں میرے مولا کو جب ہوش آئی تو ہوش آنے کے بعد میرے مولا نے قاسم کی طرف دیکھا, قاسم سے مخاطب ہو کر کہا بھیا کی نشانی تو نہ جا, میں تجھے جب دیکھتا ہوں تو میں اپنے بھائی کو یاد کرتا ہوں, تو میرا یتیم بھتیجا ہے تو رہ جا تو نہ جا. پھر ایک مرتبہ قاسم نے اپنے کندھے پہ بندھے ہوئے اس تعویذ کو کھولا ہے, کھول کر اپنے بابا کی وصیت یاد دلائی. اے وصیت کو دیکھنا تھا, اے میرے مولا نے ایک مرتبہ کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون, اے میرے بھائی کی نشانی اے جا تو بھی رخصت ہو جا. اے لیکن عزاداروں یتیموں سے بڑی محبت ہوتی ہے نا, جب قاسم نکلنا چاہ رہے ہوں گے اس طرف سے زینب آئی ہوگی, اس طرف سے ام کلثوم آئی, اس طرف سے ماں آ گئی, سب نے پیار کرنا شروع کیا محبت کے ساتھ, قاسم کو پیار کر رہے ہیں رخصت کر رہے ہیں. ابھی قاسم جب خیمے سے نکل رہے تھے اس طرف سے ماں نے خیمے سے رخصت کرنا شروع کیا, کہا الوداع یا قاسم. اے قاسم جو بھی کربلا کے میدان کی طرف گیا ہے واپس نہیں لوٹا ہے. اس طرف سے حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے دیکھنا شروع کیا خیمے سے جو نکل رہا ہے اس کا چہرہ چاند کی طرف چمک رہا ہے, یہ قمر نظر آ رہا ہے, یہ چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہے. کہتے ہیں اتنا خوبصورت بچہ تھا کہ جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے نا میں دیر تک دیکھتا رہ گیا. اس طرف سے عمر اسد ازدی نے آگے بڑھ کر کہا میں اس بچے کو قتل کروں گا, میں اس بچے کو آخری حد تک پہنچاؤں گا. اے عزاداروں یہ کہتے ہیں میں نے اسے بھر کر کہا نہیں اس بچے کو بھی قتل کرے گا, یہ تو ابھی 13 سال کا جوان ہے, اس کی کتنی خوبصورت شکل ہے, تو آخر کیوں اس کو قتل کرے گا. لیکن عزاداروں جب اس بچے نے حملہ کرنا شروع کیا شجاعت حسنی کے جلوہ دکھائے تو اس طرح طرف سے یہ لہیر عمر اسد آزادی پیچھے سے بڑھتے ہوئے آتا ہے، قریب آتا ہے، آ کر اس لہیر سے نے پشت سے وار کیا ہے۔ اے میرے مولا، حسن کی اس نشانی پہ وار کا ہونا تھا، ایک مرتبہ کہہ دیا یا اما ہو ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کو آئیے۔ حسین نکلے ہیں، حمید کہتے ہیں آزاداروں، اے جب میرے مولا حسین خیمے سے نکلے تھے کچھ اس طرح سے نکلے تھے جیسے بکھرا ہوا شیر، شیر خیمے سے نکلتا ہے تلوار کے ساتھ۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے وار کرنا شروع کیے، ایک مرتبہ دھواں اٹھا، کربلا کی سرزمین میں قاسم نظر نہیں آ رہے تھے، میرے مولا لائنوں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے لیے یہ دھول بیٹھی، میرے مولا نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا، ایک قاسم کی لاش تھی، سمو کے نیچے پامال ہو رہی تھی۔ اے میرے مولا نے قاسم کو اٹھایا، اٹھا کر سینے کے ساتھ لگایا، اے کہا قاسم اے میرا آخری سلام ہو۔ قاسم کے چہرے پہ بوسے دے رہے ہیں، قاسم کے سینے پہ بوسا دے رہے ہیں۔ اے میرے مولا حسین کہے انا للہ وانا الیہ راجعون، اے میرا آخری سلام ہو میرے بھتیجے۔ وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی ینقلبون، ماتم حسین۔